صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام، وقصر نهاره فصام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے بہت ہی محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال کا فضل و کرم، اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے بعد، فریضے کی ادائیگی کے بعد، دین کی نسبت پر کچھ دیر اپنے گھر میں موجود رہنے کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ مفید اور قیمتی باتیں سننے کی توفیق میسر فرمائی. باری تعالی ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے. اللہ رب العزت والجلال وقتاً فوقتاً اہل ایمان کو، اپنے بندوں کو وہ مواقع میسر فرماتے رہتے ہیں جن کو وصول کر کے، جن کو غنیمت جان کر، جن کی قدر کر کے ہم اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں اور آخرت بھی سنوار سکتے. وہ دنیا جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس میں موسم کے اعتبار سے جو تغیرات ہوتے ہیں، جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اس کا سامنا کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے انسان تیاری کرتا ہے. جیسا موسم آنے والا ہوتا ہے، اسی کے اعتبار سے انسان اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاتا ہے، بدلاؤ لاتا ہے. برسات کا موسم آ رہا ہوتا ہے تو پانی سے بچاؤ کے انتظامات کیے جاتے ہیں. گرمی کی شدت کا زمانہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کا سامنا کرنے کی انسان تیاری کرتا ہے. موسم کے اعتبار سے لباس وہ اپنے جسم کے اوپر چڑھاتا ہے، استعمال کرتا ہے. اسی طرح جب ٹھنڈک کا زمانہ آتا ہے، برودت کا زمانہ آتا ہے، تو انسان اس موسم کا سامنا کرنے کے لیے بھی اسباب کو اختیار کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، لباس میں تبدیلی لاتا ہے، رہن سہن اور طور طریق میں تبدیلی لاتا ہے. جس طرح موسموں کی تبدیلی کے وقت ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو اس موسم کے موافق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس جانب بھی متوجہ فرمایا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آنے والے ہر نئے موسم کے وقت اس میں دینی نفع کے پہلو کو تلاش کریں. کہ گرمی کا موسم اگر آ رہا ہے تو دینی اعتبار سے ہمارے لیے اس موسم میں کیا فوائد ہوں گے، بارشوں کا موسم اگر آ رہا ہے تو دینی نقطہ نظر سے ہمارے لیے اس میں کیا منافع ہوں گے، سردی کا اور ٹھنڈک کا موسم اگر آ رہا ہے تو دینی نقطہ نظر سے اس موسم کا صحیح استعمال ہم کس طرح کر پائیں گے اور اس موقع کو اپنے لیے کس حیثیت سے غنیمت قرار دلوائیں گے. میں نے جو حدیث پاک ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موسم سرما کے اسی دینی پہلو کو ذکر فرمایا ہے. چونکہ ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرما کی آمد ہے، ٹھنڈک کا موسم شروع ہو رہا ہے، آپ کے علاقے میں تو اتنی زیادہ ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنی دوسرے علاقوں کے اندر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، اور اسی حیثیت سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کے فوائد کو اور منافع کو ذکر کیا. آپ نے ارشاد فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، سرما کا موسم، سردی کا زمانہ یہ مسلمان کے لیے موسم بہار ہے. بہار کا موسم وہ ہوتا ہے جس میں ہر طرف سبزہ ہوتا ہے، ہریالی ہوتی ہے، موسم بہت لطف انگیز ہوتا ہے، انسان کام کرتا ہے لیکن اس کو تکان نہیں ہوتی، اسے تاب نہیں ہوتی، اور بہت عافیت و اطمینان کے ساتھ اس کی زندگی بسر ہوتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ در حقیقت اہل ایمان کے لیے موسم سرما موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے. کیوں؟ اس کے دو سبب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. پہلا سبب آپ نے ارشاد فرمایا طال لیلہ فقام، موسم سرما کی خصوصیت، سردی اور ٹھنڈک کے زمانے کا امتیاز اور اس کا دینی فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے اس موسم میں راتوں کو لمبا بنایا ہے. لمبی راتوں میں آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کو راضی کرنا اور منانا اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر راز و نیاز کرنا کوئی مشکل کام نہیں. گرمی کے زمانے میں راتیں مختصر ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، انسان رات میں سوتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، نیند بھی اس کی بعض دفعہ اچھی طرح پوری نہیں ہو پاتی. لیکن سردی میں اللہ دن چھوٹا فرماتے ہیں، راتوں کو لمبا کر دیتے ہیں. ان لمبی راتوں کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اس کے ایک پہر کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا جائے. اگر عشاء کی نماز کے بعد جلدی ہم اپنے بستر پر چلے جائیں گے اور آرام کرنے لگیں گے تو صبح ہوتے ہوتے سوتے سوتے ہم تھک جائیں گے. اگر ہم عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر دو رکعت، چار رکعت، چھ رکعت، آٹھ رکعت حسب توفیق باری تعالی ادا کریں گے، تو یہ ہمارے لیے دنیاوی سعادتوں کا بھی ذریعہ ہے اور اخروی سرخروئی کا بھی باعث ہے. اللہ رب العزت والجلال کو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اپنے بندوں کی عبادت جتنی پسند ہے، 24 گھنٹے میں کسی اور وقت کی جانے والی عبادت اللہ کی نگاہ میں اتنی محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے. کیونکہ جب دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے اس وقت جو اللہ کے خوش نصیب بندے اپنی نیند کو قربان کر کے اس کو راضی کرنے اور منانے کے لیے اپنی پیشانیوں کو زمین پر رگڑتے ہیں تو ان کو دیکھ کر باری تعالی کی رحمت جوش مارتی ہے اور اللہ ان کی فریاد رسی فرماتے ہیں، اپنی رحمت سے ان کی جھولیوں کو بھر دیتے ہیں. ہمیں فرائض و واجبات کو تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ سنن و مستحبات اور نوافل کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اللہ موسم سرما کے زمانے کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اس موسم میں ہم رات کے آخری پہر میں اٹھنے کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ سال بھر اس عادت پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن اور آسان ہو. تہجد کے کیا فوائد ہیں؟ قرآن مقدس میں بھی اس کے فوائد ذکر کیے گئے. اللہ نے تہجد کی پابندی کرنے والوں کا ذکر اپنے مخصوص بندوں میں فرمایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم وقربۃ الی اللہ عز وجل. اے انسانو، اے مسلمانو، قیام اللیل کی عادت ڈالو، رات کے آخری پہر میں رونے والے اور مالک کے حضور گریہ و زاری کرنے والے بنو. کیوں؟ اس لیے کہ تم سے پہلے دنیا میں آنے والے تمام نیک لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، اور یہ عمل اللہ رب العزت والجلال کے تقرب کا باعث اور ذریعہ ہے، جس کو مالک کا تقرب حاصل ہو جائے اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَمَنْ هَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، رات کے آخری پہر میں عبادت کرنا انسان کو گناہوں سے روکنے والا عمل ہے۔ یہ واقعتاً مشائخ کا اور نیک لوگوں کا تجربہ ہے، جن با توفیق بندوں کو باری تعالی راتوں کو زندہ کرنے کی توفیق میسر فرماتے ہیں، اللہ ان کو گناہوں کے سلسلے میں نفرت ان کے جذبات میں، ان کے دل میں ڈال دیتے، خود بخود طبیعت گناہوں سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ وہ نورانیت ہے اور وہ اثر ہے رات کو زندہ کرنے کا اور راتوں میں عبادت کرنے کا۔ اسی کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَمَنْ هَاتٌ عَنِ الْإِسْمِ، اور اخیر میں ارشاد فرمایا وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، راتوں میں عبادت کرنا جسمانی بیماریوں سے بھی بچاؤ اور حفاظت کا باعث اور ذریعہ۔ تو تمام طرح کی خیرات و برکات اللہ رب العزت والجلال نے رات کی عبادت کا معمول بنانے میں رکھی ہیں، اور یہ موسم ہمارے اور آپ کے لیے رات کے آخری پہر میں عبادت کا معمول بنانے کے واسطے سنہرا موقع ہے۔ اس موسم کا دینی منفعت کا پہلو یہی ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو گزارنے کی کوشش کریں۔ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من الرب تبارک و تعالی فی جوف اللیل الآخر، انسان اللہ پاک کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری پہر میں عبادت کرتے ہوئے پہنچ جاتا ہے۔ 24 گھنٹے میں کسی اور وقت عبادت کرنے والے کے سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بشارت و خوشخبری کے یہ کلمات صادر نہیں ہو رہے، انہی خوش نصیب لوگوں کے حق میں آپ کی زبان مبارک سے یہ جملے ادا ہو رہے ہیں جن کو اللہ پاک راتوں کو زندہ کرنے کی توفیق میسر فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو شب زندہ دار بنائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری راتیں لہو و لعب کی نظر ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوانوں کی راتیں خاص طور پر اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کی نظر ہو رہی ہیں۔ تہجد اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر عبادت کرنا، اس کا تو آج کے زمانے میں عمومی طور پر تصور کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی ایسی ہے جن کو فجر کی نماز وقت پر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو ان سے یہ توقع کہاں کی جا سکتی ہے کہ وہ فجر سے پہلے رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کچھ راز و نیاز کر لیں گے۔ ماحول ایسا بن گیا ہے، عادت ایسی بن گئی ہے کہ دیر رات تک ہم جاگتے رہتے ہیں، بے وجہ جاگتے رہتے ہیں، کسی اہم کام میں مشغولیت کی وجہ سے انسان جاگ رہا ہو تو اس کو عذر بھی قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن خام خواہ کی گپ شپ میں، بیکار کی تبصرے بازیوں میں، غیر شرعی دلچسپیوں اور شوق کا شکار ہو کر ہم دیر رات تک جاگ کر گزارتے ہیں، اور جب اٹھنے کا موقع آتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع آتا ہے، تب شیطان تھپکیاں دے کر ہمیں ایسی نیند سلاتا ہے کہ سورج اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ عالم کو منور کر چکا ہوتا ہے اور ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی صبح 12 بجے ہو رہی، 11 بجے ہو رہی، پورا دن ان کا اسی نیند کی اور نحوست کی نظر ہو جاتا ہے، پھر جو بقیہ دن بچتا ہے اس میں بھی وہ اللہ کی جانب سے خیرات و برکات کے مستحق نہیں بن پاتے۔ اس مزاج کو بدلنے کی اور ختم کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں خاص طور پر یہ معمول بنانے کی ضرورت ہے کہ صبح سویرے گھر کے تمام افراد جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، اور نماز فجر با جماعت ادا کریں، مستورات وقت پر نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اور پھر سب کے لیے اس بات کی پابندی ہو کہ وہ کچھ نہ کچھ وقفے کے لیے تھوڑی دیر ہی کے لیے صحیح اللہ کے کلام کی لازمی طور پر تلاوت کریں. کوئی دن ہماری زندگی کا ایسا نہ گزرنا چاہیے جس میں ہم کلام الہی کی تلاوت نہ کرنے والے ہوں. اللہ ہم سب کو اس کا معمول بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے. دوسری چیز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی, وَقَصُرَ نَهَارُهُ فَصَام. موسم سرما کی دوسری خصوصیت اور اس مہینے کا مسلمانوں کے لیے, اس زمانے کا مسلمانوں کے لیے موسم بہار ہونے کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے موسم سرما کے دن چھوٹے رکھے ہیں, اور موسم بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں نہ پیاس کا احساس ہوتا ہے نہ بھوک لگتی ہے, تو روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے. روزہ بڑا عالی شان اور عظیم المرتبت عمل ہے. صرف فرض روزوں کی ادائیگی کا اہتمام ہی ہم پر لازمی اور ضروری نہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً نفلی روزوں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے, جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے, اور وقتاً فوقتاً نفلی روزوں کا اہتمام پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالی فرماتے ہیں, کل عمل ابن آدم له الا الصوم فإنه لی وانا اجزی به. انسان جو نیکی بھی کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے, اس کی ذات کو اس عمل صالح کا ثواب اور اجر ملے گا, سوائے روزے کے. روزہ ایسا عمل ہے اور ایسی نیکی ہے کہ جو انسان میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا اور اس کا بدلہ دوں. اتنی بڑی بات باری تعالی نے روزے جیسے عظیم الشان عمل کے سلسلے میں ارشاد فرمائے, اور اس عمل کو بآسانی موسم سرما میں انجام دیا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو موسم بہار قرار دی. نمازوں کی پابندی کا اہتمام ہو, اللہ جتنی توفیق دے اتنے روزے رکھے جائیں, اور راتوں کے آخری پہر میں اٹھ کر عبادت کی جائے. ایک روایت میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, الا ادلکم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہاری رہنمائی ایک ایسے عمل کی جانب نہ کروں, ایسا وظیفہ تمہارے سامنے نہ پیش کروں کہ جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں تمہاری خطائیں بھی معاف کر دی جائیں اور تمہارے درجات کی بلندی کا بھی فیصلہ ہو جائے. حضرات صحابہ نے بیک زبان جواب دیا, بلا یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ صحابہ تو منتظر رہا ہی کرتے تھے اس طرح کے اعمال کو سننے کے, ایسے وظائف کو جاننے کے کہ جن کو اختیار کر کے وہ گناہوں کے داغ سے بھی اپنے دامن کو صاف کر سکیں اور درجات کی بلندی بھی ان کے لیے مقدر ہو جائے. تو آپ نے تین باتیں ارشاد فرمائی. پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا, اسباغ الوضوء على المكاره. اگر اس عمل کو انجام دینا چاہتے ہو جس سے خطائیں معاف ہوں گی اور درجات بلند ہوں گے, تو پہلا عمل ہے ناگواریوں کے باوجود, نہ چاہنے کے باوجود, مشقت و دشواری کے لاحق ہونے کے اندیشے کے باوجود وضو مکمل کرنے والے بن جاؤ. ٹھنڈک کے زمانے میں وضو کرنا دشوار ہوتا ہے. آپ کے علاقے میں تو اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی, لیکن آپ ہی کے ملک میں وہ علاقے بھی ہیں کہ جہاں سخت ٹھنڈک کا زمانہ ایک عذاب کا زمانہ تصور کیا جاتا ہے. پانی برف کا بالکل ہوتا ہے, بلکہ پائپوں کے اندر پانی جم جاتا ہے. الگ انتظامات کیے جاتے ہیں پانی کو استعمال کے لائق بنانے کے لیے, لیکن پھر بھی تبدیلی یہاں بھی ہوتی, ٹھنڈک کے اثرات یہاں بھی ظاہر ہوتے ہیں. جی نہیں چاہتا خاص طور پر فجر کی نماز میں کہ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کر وضو کیا جائے, ہر جگہ گرم پانی کا انتظام بھی نہیں ہوتا. انسان اس طرح کی ناگواریوں کو اور مشقتوں کو برداشت کرتا ہے اور وضو مکمل کرتا ہے, کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی. باری تعالی انسان کے اس عمل کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مکمل وضو کرنے کی وجہ سے ناگواریوں کے باوجود اس کی خطاؤں کی معافی کا بھی فیصلہ ہوتا ہے اور درجات کی بلندی کا بھی فیصلہ ہوتا ہے. اسی طرح دوسرا عمل آپ نے ارشاد فرمایا وَكَسْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ، وہ عمل جو انسان کی خطاؤں کی معافی کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے، وہ مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا. مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ پنج وقتہ نماز باجماعت مساجد میں ادا کرنے کا اہتمام کرنا. ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد گھر سے دور ہے، اس کے باوجود بھی لمبی مسافت طے کر کے اللہ کا بندہ مسجد ہی میں نماز کی ادائیگی کے لیے آتا ہے، تو اللہ اس کی اس محنت کو رائے گا نہیں ہونے دیں گے، ضائع نہیں فرمائیں گے، اس کے ہر ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوں گے اور درجات کی بلندی کا فیصلہ ہوگا. لیکن اگر کسی کے گھر سے بالکل متصل مسجد ہے تو وہ بھی اس حدیث میں ذکر کردہ بشارت کا مستحق بنے گا، اس صورت میں جبکہ وہ پابندی سے باجماعت نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والا. اور تیسری اور آخری چیز، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں لگ جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اب فکر ہے کہ کب ظہر کا وقت آئے اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے میں اللہ کے در پر حاضر ہوں اور اپنی جبیں اور پیشانی کو جھکاؤں. یہ مطلب نہیں ہے کہ فجر کے بعد مسجد ہی میں بیٹھے ہیں ظہر کا انتظار کرنے کے لیے، یا ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد ہی میں بیٹھے ہیں عصر کی نماز کا انتظار کرنے کے لیے. اس طرح تو انسان اپنی دنیاوی ضروریات کی تکمیل بھی نہیں کر پائے گا. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب بے فکر نہ ہو جانا چاہیے کہ ہم نے فریضہ ادا کر لیا، اب ہم آزاد ہیں. نہیں، ابھی ایک وقفے کے بعد نماز ظہر بھی ادا کرنی. نماز ظہر ادا کرنے کے بعد بھی مطمئن نہ ہو جانا چاہیے کہ ہم کام پورا کر چکے، آپ کو نماز عصر کی ادائیگی کی بھی فکر کرنی چاہیے. یہ جذبہ جن خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہو جائے، باری تعالی نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ان سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور درجات بھی بلند ہوں. اور اس عمل کو سرحدوں پر پہرا دینے جیسے عمل سے تشبیہ دی ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس طرح اسلامی سرحدوں پر پہرا دینے والے فوجیوں کو جو اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر دشمن کے سامنے سینہ تان کر کھڑے رہتے ہیں، ان کو اجر و ثواب باری تعالی کی جانب سے ملتا ہے، اسی طرح نظم و ضبط کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ باجماعت نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والوں کو اللہ رب العزت والجلال اس ثواب سے مرحمت فرماتے ہیں، مالا مال فرماتے ہیں. اس نیک عمل کے بعد دعا کی جائے، اللہ کا قرب مانا جائے، جنت کا سوال کیا جائے، جہنم سے پناہ چاہی جائے، فریضے کی ادائیگی کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کی جانے والی فریاد مقبول ہوتی ہے. ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا ما من مسلم سأل الجنة ثلاث مرات الا قالت الجنة اللهم ادخله الجنة. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان تین مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اللہ سے سفارش کرتی ہے کہ اے مالک اس کو جنت میں داخل فرما دیجیے. جنت کی سفارش کو اللہ پاک رد کیسے فرمائیں؟ ولستجار مؤمن من النار ثلاث مرات الا قالت النار اللهم اجره من النار. اور جو مسلمان تین مرتبہ جہنم سے پناہ چاہتا ہے تو جہنم ہی اللہ سے سفارش کرتی ہے کہ الہ العالمین اپنے اس بندے کو آپ جہنم سے نجات عطا فرما دیجئے، چنانچہ اس کے لیے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ ہوتا. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار. اس دعائیہ جملے کو ادا کرنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، کیا 24 گھنٹے میں 3 مرتبہ چند سیکنڈوں پر مشتمل یہ دعا ہم نہیں کر سکتے، جس کے سلسلے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ضمانت دے رہے ہیں کہ آپ سچے دل سے ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اللہ جنت کا بھی مستحق بنائیں گے اور جہنم سے نجات کا بھی فیصلہ فرمائیں گے. بس ضرورت ہے توجہ کی، ضرورت ہے اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے رنگ میں ڈھالنے کی. اللہ تعالی ہم سب کو ان نبوی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں آنے والے ہر طرح کے تغیرات اور بدلاؤ میں باری تعالی ہمیں دینی پہلو کو تلاش کر کے اس کی صحیح قدردانی کی توفیق بخشیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله مهد اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجی. اے کریم آقا ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما دیجی. اے اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں کا قدردان اور شکر گزار بنا دیجی. الہ العالمین یہ حقیقت ہے کہ ان گنت اور بے شمار نعمتوں سے آپ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، آپ کے احسانات اور کرم فرمائیوں کی انتہا نہیں ہے. اے کریم آقا سچائی یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کا حق نہیں ادا کر پا رہے ہیں، شکر گزاری کا فریضہ صحیح طور پر انجام نہیں دے پا رہے ہیں. اے اللہ ہماری بدعمالیوں کو نظر انداز فرما دیجی، ہماری نافرمانیوں پر ہم سے مؤاخذہ نہ فرمائیے، اپنے فضل و کرم کے سلسلے سے ہمیں محروم نہ فرمائیے. یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، جرائم کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں فقیرانہ شان کے ساتھ حاضر ہیں. یا اللہ سائلوں کی طرح اپنی جھولیوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، آپ کے در پر حاضر ہیں. آپ کے سوا کوئی ہماری فریاد رسی نہیں کر سکتا. اے اللہ اپنے گنہگار بندوں کی جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دیجئے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہ فرمائیے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اے مالک ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے اور اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجیے. الہ العالمین ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہم سب کو مقاصد حسنہ میں کامیابی مرحمت فرما دی. اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر کے اور بھلائی کے فیصلے فرما دیجی. مسلمانوں کے دین و ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجی. اے اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین و اہل خانہ میں جو بیمار ہوں سب کو شفاء کلی مرحمت فرمائی. ہم سب کو ہر طرح کے مہلک موزی اور لا علاج امراض سے محفوظ فرما دیجی. اے اللہ ناقابل برداشت تکلیفوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائی. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے، عزت کی زندگی عطا فرمائیے، عزت کی موت نصیب فرمائیے، حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرمائیے، سوء خاتمے اور بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما دی. اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائیے، ہماری دنیا کو بھی اچھا بنائیے، ہماری عقبہ کو بھی اچھا بنائیے، برکت والی روزی میسر فرمائیے، حلال اور پاکیزہ لقموں کو ہمارے لیے مقدر فرمائیے، حرام اور مشتبہ لقموں سے ہماری حفاظت کے فیصلے فرما دیجیے. معاشی استحکام عطا فرمائیے، رزق کی تنگی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے جو بھائی قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، یہ جن کا پیسہ کہیں رکا ہوا اور پھنسا ہوا ہے، ان کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرما دیجئے اور ان کی پھنسی ہوئی رقم کی واپسی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دی. اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائی، اپنے در کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے مرتے دم تک حفاظت فرمائی. آپ سے سوال کرنا عزت ہے اور آپ کی مخلوق سے سوال کرنا ذلت ہے. اے اللہ اس ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما دی. اے اللہ اپنی نگاہ رحمت سے ہم سب کو سرفراز فرما دیجیے. ہماری ان دعاؤں کو اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما لیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.